फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें डैमेज असेसमेंट पे एक एफर्ट करनी पड़ेगी बड़ी डेडिकेटेड की किस्म की, जिसमें जो हमारी सैटेलाइट एजेंसीज हैं जो कि सैटेलाइट कवरेज दे सकती हैं, यूएसए भी दे सकता है, इंडिया भी दे सकता है, पाकिस्तान भी दे सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट नेपाल के पास कोई ऐसी एजेंसी है, तो उससे भी आपको काफी अंदाजा लग सकता है कि डैमेजेस कहाँ कहाँ पर ज्यादा हो, ताकि आप उस हिसाब से अपनी रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसको डिजाइन कर सके, क्योंकि अभी तक हम मोस्टली फोकस्ड हैं खटमंडू पे।
ठीक है,
दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो एरियाज एक्सेसिबल हैं वहां पर सारी दुनिया पहुंच जाती है, और जो एरियाज एक्सेसिबल नहीं है वहां पर रिलीफ पहुंच नहीं पाती, तो इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है वो फौरन अंडर दी गवर्नमेंट लीडरशिप एस्टेब्लिश किया जाए, जो कि सिविल मिलिट्री एनजीओज जो बाहर से इंटरनेशनल असिस्टेंस आ रही है उन सारों को कोऑर्डिनेट कर सके, ताकि ये ना हो कि कुछ एरिया ओवर रिलीफ प्रोवाइडेड हो जाए और कुछ एरियाज बिल्कुल रहे। तीसरी जो ऑफकोर्स प्रायोरिटीज होंगी उसमें सर्च एंड रेस्क्यू, जितनी हम लाइव बचा सकें, क्योंकि कई बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में जो इस वक्त मुनहदम हुई है उसमें अभी भी इंसानी जाने जो जिंदा लोग मौजूद हैं या जख्मी है वो अंदर मौजूद होंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है जो कलैप्स स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर से बंदे निकालने, बट मुझे एहसास है कि इस इलाके में काफी सारी टीम्स हैं जो ये काम करते हैं।
सही, जैसे आपने बताया कि पहाड़ी इलाके हैं, तो इसका मतलब एक सिमिलैरिटी तो पाकिस्तान में आने वाले 2005 के जिलसिले में और वो यहाँ पे भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सेस बहुत मुश्किल हो गई थी। जी,
पाकिस्तान ने बल्कि ऑफर भी की है असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को, मैं देख रहा था टीवी के चार हमारे जहाज तैयार खड़े हैं, जब जैसे खटमंडू एयरपोर्ट खुलता है तो दे विल बी एबल टू फ्लाई आउट। अब सबसे बड़ा मसला है कि नेपाल में एक ही बड़ा एयरपोर्ट है जो कि रिलीफ फ्लाइट्स को ले सके, अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि हंगामी बुनियाद पे उस एयरपोर्ट को खोलें ताकि रिलीफ लोगों, क्योंकि एक मुल्क के अंदर तो थोड़ा बहुत आपके पास रिलीफ असिस्टेंस का जो मटेरियल है मौजूद होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बाहर से फ्लाई इन होनी पड़ेंगी, और अगर वहां अगर एयरपोर्ट नहीं खुलता तो उनको इंडिया से कोई अरेंजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि बाय रोड से रिलीफ कॉन्वॉय जो इंटरनेशनल असिस्टेंस का है वो पहुंच
सके।
बेसिक एरियाज चार होंगे, एक तो ये जो हेल्थ में उसको कवर कर लें या उसको मतलब जो हमारे जख्मी में है उनको असिस्टेंस पहुंचाना कि फर्दर और डेथ्स ना हो, दैट इज नंबर वन प्रायोरिटी। सेकंड विल बी फूड, थर्ड वुड बी शेल्टर, फोर्थ विल बी वाटर एंड सैनिटेशन। तो फिलहाल इन चार एरियाज में रिलीफ ऑपरेशंस में आप फोकस करें। अच्छा, अब ये जब काम हो रहा है तो साथ साथ आपने, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो रिलीफ कॉन्वॉयज हेलीकॉप्टर, अगर आपको याद हो हमारा पहाड़ी इलाके से ब्रिजेस टूट गए तो हमारा सबसे लार्जेस्ट एवर रिलीफ ऑपरेशन हुआ था हेलीकॉप्टर बेस्ड।
जी जी,
अब वहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि पहुंचने में दुश्वारियां होंगी, तो सबसे पहले मतलब मेरे जाती अगर ओपिनियन लें तो उनको उनके आर्मी इंजीनियर्स को इस्तेमाल करना चाहिए टू ओपन द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज जब वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खुलेगा तो तभी आपके रिलीफ कॉन्वॉय जो है आगे जा सकेंगे, तब तक आपको हेलीकॉप्टर रिलीफ के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज ऑल्सो टाइम फॉर नेपालीज गवर्नमेंट के वो ये फैसला करें और इंटरनेशनल असिस्टेंस जो है उसकी इमीडिएट अपील करें, थ्रू यूएन करते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं, और बेशक उधर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद होंगी, आईएनजीओस भी मौजूद होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है वो उनकी फौज कर सकती है। उसके अंदर उनकी फौज के इंजीनियर्स, मेडिकल कोर, एविएशन और जो उनकी लॉजिस्टिक्स के एलिमेंट्स हैं जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, इनको इमीडिएटली मोबिलाइज करना चाहिए और एक ये यूनिफाइड कोऑर्डिनेशन या कमांड स्ट्रक्चर में विद द सिविल अथॉरिटीज काम करें ताकि कोऑर्डिनेटेड तरीके से आप ऑपरेशन लॉन्च कर सकें।
जी, हमारे साथ अमजद जमाल साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम जरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल उस पर पूछेंगे। जैसे आपने कहा कि नेपाल की हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर वो अकवा मुतहदा से या इंटरनेशनल कम्यूनिटी से अपील करे। अमजद जमाल साहब, ये बताइएगा कि क्या इसके लिए जो मुतासर मुल्क है वहां से अपील आना जरूरी है, थोड़ा मैकेनिज्म हमें समझा दीजिए, या इट सेल्फ जो बैन अल-अक़वामी तंजीमें हैं वो अपने तौर पर भी अपनी कमर कस लेती हैं और इस तरह की मुश्किल हालात से निपटने में या मदद देने के लिए वो अपने आप को तैयार पाती हैं?
देखिए, पहले तो ये कि जनरल साहब ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है पूरे मैकेनिज्म को। जहां तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, उसमें हमारी रेडीनेस, यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रेडीनेस होती है, और हम अपनी ऑफर करते हैं असिस्टेंस गवर्नमेंट को ایٹ دی آن سیٹ آف اینی ایمرجنسی, اور خاص طور سے اگر اس طرح کا ڈیزاسٹر آئے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے اسکیل پہ ہے کہ گورنمنٹ الون مے ناٹ بی ایبل ٹو کوپ, تو اس صورت میں ہم اپنی ریڈینس اور پریپیئرنس رکھتے ہیں, اپنی اسسٹنس آفر کرتے ہیں جب تک گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کیونکہ نیپال میں ایک اسٹیبلش گورنمنٹ ہے, جس طرح کے پاکستان میں ایک گورنمنٹ اسٹیبلش ہے, تو جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے ہم اپنی آفر کرتے ہیں اسسٹنس کہ ہم اس مشکل وقت میں حکومت کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جو ہی ایک فارمل ریکویسٹ آتی ہے تو امیڈیٹلی اسسٹنس پرووائڈ کر دی جاتی ہے.
صحیح. اچھا ایک اور آپ ہمیں بات بتائیے گا کہ کوآرڈینیشن کتنی ضروری ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی چونکہ اپنی نوعیت کا وہ ایک بڑا منفرد, آپ یہ کہہ لیں کہ ایک چھوتا واقعہ تھا, اگرچہ سے پہلے کوئٹہ کا حادثہ یا ثانیہ زلزلہ وہ ریکٹ میں تھا, لیکن یہ جو جدید وقت میں ہوا تو شروع میں یہ بھی مسائل آئے کہ مختلف آرگنائزیشن, خواہ وہ نیشنل تھیں یا انٹرنیشنل تھیں, وہ ضرور اپنا سامان امدادی سامان لے کے متاثرہ علاقوں تک پہنچ رہے تھے, لیکن ایک ریپیٹیشن بھی ہو رہی تھی, تو اس کے لیے کیا چیزیں انوالو کرنا ضروری ہے کہ باقاعدہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوں, تمام ادارے جو ہیں وہ کسی ایک خاص چینل کے تھرو اپنا کام کر رہے ہوں تاکہ متاثرہ لوگوں تک پہنچنے میں آسانی بھی ہو, اور صرف یہ نہ ہو کہ کسی ایک ایریے پہ ہی سب کا فوکس آ جائے.
ایبسولوٹلی جی, کوآرڈینیشن کی ہوتی ہے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے, اور اس طرح کی ایمرجنسی کے لیے کہ جو ایریاز جس طرح پہاڑی علاقے ہیں اور جس طرح جنرل صاحب نے بات کی کہ وہ ایریاز جو نیچے ہوتے ہیں ایکسیسیبل ہوتے ہیں وہاں پہ ہر کوئی پہنچ جاتا ہے, اور جو مشکل علاقے ہوتے ہیں وہاں اسسٹنس یا تو بہت کم پہنچتی ہے یا بالکل بھی نہیں پہنچتی. تو کوآرڈینیشن ہمیشہ کی رول پلے کرتی ہے, اور ہم نے 2005 کے پاکستان کے زلزلے سے بھی یہ سبق سیکھا تھا کہ ہم نے کلسٹر کی جو اپروچ تھی اس کو اڈاپٹ کیا تھا, اور وہ ایک میکنزم ہم ابھی تک اس کو لے کے چلتے ہیں کہ جب بھی خدا نہ خاصہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے فوری طور پہ وہ جو کوآرڈینیشن میکنزم ہے اس کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے. ہر جو بھی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے یا این جی او ہے یا سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ شیئر کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا اسسٹنس اویلیبل ہے اور کیا میکنزم ان کے پاس اویلیبل ہے تاکہ ہم وہ ایریاز جو انڈر سروڈ ہیں یا انڈر کورڈ ہیں ان کو بہتر طریقے سے اسسٹ کر سکیں, اور ہم ساری جو اسسٹنس ہے وہ ایک ہی ایریا پہ ڈمپ نہ کر دیں.
جنرل صاحب ایک سوال ہے جو براہ راست ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, گورننس کے ساتھ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایشوز جو وہ چیلنجز جن کا سامنا انسانیت کو ہے, کسی ایک ملک کو نہیں, وہاں پہ یونائٹڈ نیشن یا ڈونرز وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ فورس کرتے ہیں اور وہ حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب یہ جو ترقی یافتہ ملک, ترقی پذیر ممالک ہیں جن کا نیپال کا شمار بھی انہیں ملکوں میں ہوتا ہے, پاکستان کا شمار بھی انہیں ملکوں میں ہے, اور اس خطے کے اندر اور بھی بہت سے ممالک ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح کی آفات کا بڑا فریکوینٹلی سامنا ہے, تو جو بیسک سٹینڈرڈز ہیں دنیا کے اندر ریسکیو آپریشنز کے یا فوری ریلیف ایفرٹ کے, اس کے لیے اکوپمنٹ پلس پلاننگ پلس سٹافنگ وہ سب موجود ہو تیار ہو, تو اس کے لیے بھی کیا حکومتوں کے ساتھ کوآرڈینیشن بہتر بنانے کی یا کسی حد تک اگر میں لفظ استعمال کروں کہ دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں انٹرنیشنل اسسٹنس جتنی بھی ہوتی ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ ڈونرز اپنا ایجنڈا کوئی کسی ملک کے اوپر پھونستے ہیں, وہ کر نہیں سکتے. یہ نیشنل گورنمنٹس کی یا نیشنل اتھارٹیز جس طرح ہمارا این ڈی ایم ہے, یہ ان لوگوں کا کام ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ ان کو کس قسم کی اسسٹنس چاہیے.
صحیح.
انفارچونیٹلی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ ترقی پذیر جتنے بھی ممالک ہیں وہ زیادہ ابھی تک کہنے کی خاطر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک ان کی اپروچز رسپانس سینٹرک ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ 2011 میں نیپال گیا تھا آن دی انویٹیشن آف دی نیپالیز گورنمنٹ, اور ہم نے ادھر جا کے تمام جو حکومتی ادارے تھے انکلوڈنگ دا ملٹری, اس میں تمام ان کی کمانڈ کو بٹھا کے وی ہیڈ ڈسکسڈ کہ اگر, کیونکہ یہ چیز انایویٹیبل تھی کہ نیپال میں یہ زلزلہ آنا ہے, یہ ہم 2010 سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ آج نہیں تو کل آیا
صحیح,
کیونکہ اس کی ڈیولپمنٹ ایسے
فالٹ لائن پہ,
یہ ہمارے میرے لیے کم از کم آئی ایم ناٹ سرپرائز.
ٹھیک.
اچھا اب کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ رسپانس سینٹرک سے شفٹ ہو ٹوورڈز پرو ایکٹیو, اور پرو ایکٹیو میں چار پانچ چیزیں.
صحیح.
ایک تو جتنی ہم ڈیولپمنٹ کریں وہ ہم یقین کریں کہ وہ سیف ہو, جتنا جاپان میں ہو رہی ہے جہاں, اور اس میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے, 10-12% آپ کا زیادہ خرچہ آتا ہے ٹو بلڈ بلڈنگ, اور وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے
فالٹ اسیسمنٹ رپورٹس کے بعد. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہوں ان کو انوالو کیا جائے,
ڈیولپمنٹس جو ہے وہ اس میں یہ آپ انشور کریں کہ وہ رسک
उसमें ना लें, मतलब फॉल्ट लाइन के नजदीक हमें स्कूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, या अगर बहुत मजबूरी है कि हम थोड़े से डेंजरस एरिया में बना रहे हैं तो फिर हम अपने इंजीनियरिंग डिजाइन में ये कैटर करें कि कितने लेवल का अगर अर्थक्वेक आता है तो ये उसको सहार लेगी।
सही।
तो मेन स्ट्रीम करें रिस्क रिडक्शन को डेवलपमेंट के अंदर, तभी आप अपनी एक जो है ना सेफ सोसाइटी बने। जाहिर है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
आपने एग्जाम्पल दिए जापान की,
कम्युनिटीज को तैयार करें जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर।
सही।
हम पाकिस्तान के अंदर उसकी बहुत सारी अच्छी मिसालें हैं, उस वर्ल्ड का बेस्ट एग्जाम्पल भी कहा जाता है, नेपाल के अंदर भी है, लेकिन उसको इतने वास्ट तरीके से हमने कम्युनिटीज को प्रिपेयर नहीं किया।
सही।
तो इस तरफ बहुत जरूरत है। फिर ऑफकोर्स अपनी रिस्पॉन्स जो कैपेसिटीज है उसको अपने मुल्की हालात देखते हुए आपको एनहांस करना चाहिए।
सही।
उसमें कुछ लोगों को फिक्र ये होता है कि अगर हमने अद्वियात पहले लेकर रख ली और लेट्स से ये शेल्फ लाइफ है वो चार साल में खत्म हो जाएगी तो ये ना हो कि सब जाया हो जाए, खाना हमने रख लिया, तो कुछ ऐसी जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको आपके पास एक तरीका कार हो सकता है कि आपको टर्न ओवर करते रहें।
सही।
लेकिन जो टेंट्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गई, ऐसी चीजें लॉन्गर अरसे के लिए रखी जा सकती हैं, आपके वाटर कूलर्स हो गए, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी नीडेड यहाँ पे जो डिजास्टर एरिया है। तो मेरा ख्याल है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए रिस्पॉन्स की तरफ भी और प्रिवेंशन की तरफ भी।
एग्जैक्टली।
क्योंकि और एक टाइम आए कि हम हमारा टोटल जोर प्रिवेंशन पे।
सही। अमजद जमाल साहब, आप ये बताइएगा कि अगर से आप पाकिस्तान चैप्टर को और पाकिस्तान को देख रहे हैं, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे आपको अपने सिस्टम के अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर कोई तहरीक नजर आती है इस नेपाल के जलजिले को सामने रखते हुए, वहाँ पे कोई एक्टिविटी, कोई प्लानिंग, कोई तैयारियाँ आपको नजर आ रही हैं?
जी, हमारा रीजनल ऑफिस इस वक्त रबते में है जो नेपाली अथॉरिटीज हैं उनके साथ, क्योंकि फौरी तौर पे इस वक्त एक बहुत बड़े लेवल पे जो सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन है और मेडिकल इवैक्यूएशन है वो ऑनगोइंग है जो नेशनल अथॉरिटीज कर रही है। गवर्नमेंट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस वक्त थोड़ा सा कोलैप्स है क्योंकि रबता करने में बहुत मुश्किल हो रही है। हम अपना जो हमारा वहाँ पे ऑफिस है उससे भी इन कॉन्टेक्ट है टू सम एक्सटेंट, बहुत ज्यादा रास्ता बहाल अभी नहीं हो रहा है उनके साथ, बट हमारा जो रीजनल ब्यूरो है वो इस वक्त रास्ते में है जो हायर अथॉरिटीज है नेपाली उनके साथ, और सूनर दे विल आस्क फॉर एन इंटरनेशनल अपील कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जो असेसमेंट है वो अथॉरिटीज कर रही है, उसके रिजल्ट्स के बाद वो डिसाइड करेंगे।
लेट्स से कि अब अगर आपको कॉल या आपको अपील आती है तो इदारा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है?
उसमें होता यह है कि जी इमीडिएटली जो फूड अवेलेबल होती है इन कंट्री मोबिलाइज कर दिया जाता है फौरी तौर पे, एक हमारा इमीडिएट रिस्पांस हम उसको कहते हैं, उसको हम लॉन्च कर देते हैं डिपेंडिंग के नंबर ऑफ पीपल कितने अफेक्टेड हैं और नंबर ऑफ पीपल जिनको फूड असिस्टेंस की जरूरत है, और उसके साथ साथ हम जो अपने हमारे डोनर्स हैं और डोनर्स से पहले जो हमारा एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स डेपो है रीजन के अंदर, दुबई में है एक, है एक हमारा बैंकॉक के अंदर है और रोम, यहाँ से हम जो सप्लाईज हैं जो इमीडिएट लाइफ सेविंग जिसको हम कहते हैं वो हम फौरी तौर पे मोबिलाइज करते हैं, जिसमें मेनली फूड आइटम्स होते हैं और वो फूड आइटम्स जो रेडी टू ईट होते हैं
जनरल साहब, जो
खवातीन को फौरी तौर पे फूड प्रोवाइड कर दी जाए लाइफ सेविंग।
जनरल साहब, जो विजुअल्स आपने भी देखे होंगे, कुछ इब्तदाई विजुअल्स हमारे पास भी है आ रही हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अभी ताज़ा तरीन उसमें सूरतहाल क्या है, लेकिन अगर वहाँ पे साफियों की एक्सेस है, क्योंकि पाकिस्तान के जलजले में तो ये हुआ था कि साफियों तक और मीडिया को पहुँचने में बहुत वक्त लग गया था, यहाँ पे मुश्किलात बज़ाहिर कम नज़र आती हैं अगर उसका मवाजना किया जाए पाकिस्तान के जलजले के साथ, तो आपने फौरी तौर पर इसमें क्या तासर लिया है?
नहीं देखें, ये जो हम जितने देख रहे हैं ना विजुअल, दे आर ऑल
खटमंडू। जी हाँ,
खटमंडू के बाहर मतलब जो इसका एपी सेंटर है जैसा आपने बताया वो तो शुमाल मगरब 80 किलोमीटर है और उससे आगे कितना होगा, और दिस वॉज 7.8 और ये बड़ा शैलो था, 15-16 किलोमीटर इसकी डेप्थ है, तो इसका जो एरिया है जो कि आया होगा तबाही की जद में वो बहुत ज्यादा होगा।
सही।
तो अभी जो हम विजुअल देख रहे हैं उससे हमें कोई चीज प्री डिटरमिन कर लेना कि ये 800 बंदों की जान गई है या इतनी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई हैं, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही हमें बाहर का पता चलेगा देन वी विल गेट टू नो द रियल इंपैक्ट ऑफ द डिजास्टर। मतलब अभी तो आप इधर देखें तो मुझे सबसे बड़ा मसला लग रहा है डेब्री क्लियरेंस।
सही।
अभी और हाथों से लोग ईंटें उठा रहे हैं या बड़े बड़े स्लैब जो गिर गए, किस तरीके से तो आप अगले 10 साल में इस मलबे को साफ नहीं कर सकते, यू विल हैव टू डू इट मैकेनिकली। तो उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि आप आर्मी इंजीनियर्स को मोबिलाइज करें, क्योंकि आप आर्मी के पास एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स मौजूद है, उनके पास ब्रिजेस मौजूद हैं, उनके पास डोजर मौजूद हैं, उनके पास ट्रेंड ऑपरेटर्स मौजूद हैं। अगर आप सिविल से इकट्ठा करना शुरू हो जाएंगे तो आपको तो महीना लग जाएगा। तो आर्मी को मोबिलाइज करें टू डू ऑल दीज थिंग्स। और काठमांडू को देखकर जिस तरह हमारा इश्यू रिकॉल इस्लामाबाद में जब 2005 वर्ष को कहता था तो इस्लामाबाद की एक मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग गिर गई थी, बाकी इस्लामाबाद कायम था, लेकिन असल डिजास्टर तो हुआ था मुजफ्फराबाद
बालाकोट में,
जो कि माउंटेनस एरिया
था,
उसकी अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली है।
सही, सही,
और वहां पे कच्चे घर होंगे, ये तो फिर कुछ पक्के घर थे जिनकी थोड़ी सी रेजिस्टिविटी शायद बेहतर होगी। उधर क्या आलम है वो वी हैव नॉट बीन एबल टू सी अ सिंगल विजुअल ऑफ दैट एरिया।
बहुत शुक्रिया जनरल नदीम अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अमजद जमाल साहब, आपके भी हम मशकूर हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। सामिन, ये एक अपडेट थी और एक सिचुएशन थी जो नेपाल पे, उस पर हमने एनालिसिस लिया अपने एक्सपर्ट्स का। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर कंटोनमेंट इलेक्शंस पे। हमारे साथ मौजूद होंगे कुंवर मोहम्मद इरशाद, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनसे हम बात करेंगे इन इंतखाबात पे, इनकी अहमियत पे, और इनके खासतौर पे इंतखाबात के इनाकाद का जो तरीका कार है, ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के अंदर रिगिंग की इल्जामात के ऊपर एक इलेक्शन कमीशन भी तश्कील पा चुका है, ये इटसेल्फ इलेक्शन कमीशन के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान के अंदर शफाफियत लाने में और वोटरों को एक तरह से उनकी बजाते खुद तरबियत करने में और वोटिंग के अमल में उनको शरीक कार बनाने में कितना अहम है ये इलेक्शन, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
سامعین، پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف۔ یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن بھی رہے ہیں اور ہمیں آپ سیٹلائٹ پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ اپنی سیٹلائٹ کی فریکوینسی بھی شیئر کریں گے۔ ہمارے وہ لسنرز جو اپنے گھروں میں ڈش اینٹینا رکھتے ہیں وہ اس فریکوینسی پہ جا کے ہمیں دیکھ بھی سکیں گے۔ یہ ساتھ ساتھ یہ پروگرام اسٹریم بھی ہو رہا ہے، اور بہت جلد ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی ممکنہ طور پہ یہ پروگرام اسٹریم ہو رہا ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ ہم اس کی اسٹریمنگ شیئر کر رہے ہیں، اور ہمارا فیس بک پیج بھی زیر تشکیل ہے، ضرور آئیے اس کو لائک کیجیے اور اپنے کمنٹس دیجیے ہماری اس نئی جہت پہ۔ پروگرام کا نام یہ وہی پروگرام ہے ان دا نیوز، اس کو نیا پروگرام ہم نے نیا نام دیا ہے جہاں رنگ۔ مزید کچھ آپ کنٹینٹ میں بھی تبدیلیاں دیکھیں گے، ابھی تک اس کا فارمیٹ آلموسٹ وہی ہے، ٹاپ اسٹوریز آف دا ڈے، لیکن کچھ ہماری تیاریاں، کچھ میکینزم وہ تبدیل ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں جو اس میں نیا اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریڈیو آن ٹی وی ہے، ہمارے ریڈیو لسنرز کے لیے ریڈیو ہے، لیکن اگر وہ ڈش اینٹینا سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں یا دیگر جو طریقے اس میں شامل ہوں گے انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب کے ذریعے، وہ جب ہم آپ کو شیئر کریں گے تو اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ آپ نہ صرف دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بلکہ دیکھ بھی سکیں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں سامعین ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر کنٹونمنٹ الیکشنز پہ۔ تقریباً 42 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جہاں پہ پاکستان بھر میں یہ انتخابات ہو رہی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم اس کے اندر اس وقت تک 12,400 اہلکار وہاں پہ تعینات کیے جا چکے ہیں، جو اس کے لیے اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ امیدوار مختلف کنٹونمنٹ ایریاز میں جو ڈپلائی کیے ہیں یا جن کو ٹکٹس دیے گئے ہیں یا جو نامزد کیے گئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، مسلم لیگ نواز دوسرے نمبر پہ ہے، دیگر پارٹیاں بھی اپنی اپنی جگہوں پہ کیمپین چلا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کمار محمد الشاد صاحب، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن، انتخابات کی جو سائنس ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس کی باریکیوں کو، ایک غیر جانبدار نان پارٹیزن ہم ان سے انالیسز لیں گے، چونکہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو آج انگیج نہیں کیا ہے۔ کمار محمد الشاد صاحب، یہ فرمائیے گا، سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم اور شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ بنیادی طور پہ یہ کنٹونمنٹ الیکشنز ہیں کیا؟ کیا ہم ان کو بلدیاتی انتخاب کی کوئی شکل تصور کریں، اور یہ بلدیاتی انتخاب سے کس طرح سے مختلف ہیں؟
اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب سے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، ایک نیم بلدیاتی الیکشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔
صحیح،
کیونکہ اس میں زیادہ تر جو یہ ڈیفینس منسٹری کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں اور ڈیفینس منسٹری کے زیادہ اس میں ہولڈ ہے, اس میں جو اسپیشل کمانڈر ہوگا وہی پریزائڈنگ آفیسر ہوگا, وہی چیئرمین ہوگا, اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ حتمی ہوں گے, ان کے فیصلوں کو چیلنج بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ ان کے پاس بیٹو کے اختیارات بھی ہیں. اس لحاظ سے یہ ایک قسم کا ایک سول اور عسکری قیادت کے درمیان ایک برج بن جائے گا ان لوگوں کا. اب جہاں جو چھوٹے موٹے مسائل جو ہوتے ہیں اس کنٹونمنٹ ایریا کے دائیں بائیں آبادیاں ہیں, سول آبادیاں ہیں, ان میں ان کے مسائل حل کرنے میں یہ کچھ معاملت کریں گے. لیکن چونکہ یہ 1924 میں برٹش گورنمنٹ نے یہ نافذ کیا تھا, اور برٹش دور میں تو یہ ہمیشہ 3-3 سال بعد انتخابات ہوتے رہے, اور یہیں سے ایک قیادت بھی اٹھی جنہوں نے بعد میں تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا یا باقی ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بدقسمتی سے یہ سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکا. سب سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1964 میں جو ہے یہ کنٹونمنٹ کے انتخابات کروائے, اور اس کے بعد یہ بھٹو صاحب کا دورہ آیا تو انہوں نے تو خیر بلدیات انتخاب ہی نہیں کروائے. اس کے بعد یحییٰ خان کے, سوری, اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 79 میں کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے, پھر 83 میں بھی ہوئے, 87 میں بھی ہوئے, اور آخری الیکشن نواز شریف کے دور میں 98 میں ہوئے.
صحیح, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی مختلف شہروں کے اندر فوجی چھاونیوں یا فوجی علاقوں کے اندر جو دیہی یا سیوک معاملات ہیں ان کے سیویلین کنٹرول کے لیے جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان کو ہم کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کہہ سکتے ہیں.
جی ہاں, بالکل درست ہے, اسی طریقے سے ان کا مطلب ہوگا. لیکن اس میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہو یا فاقی کو جو بھی تھی, ہماری صاحب کا گورنمنٹ بھی رہی, ایون جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی, حالانکہ 2002 میں کنٹونمنٹ آرڈیننس آیا,
تو اس میں الیکشن کمیشن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ براہ راست وزارت دفاع کے زیر انتظام ہے.
الیکشن کمیشن کا تعلق یہ ہے کہ صرف کنڈکٹ تو الیکشن کمیشن ہی کروائے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تمام پاکستان میں بلدیاتی انتخابات اور کنٹونمنٹ کے الیکشن ہو, یہ سارا کروانا تو الیکشن کمیشن پاکستان میں ہی ہے. لیکن جہاں تک اس کا انتظامی معاملات ہیں وہ ڈیفینس منسٹری میں رہے گا. جیسے بلدیاتی انتخابات میں یہ الیکشن کلا کے طرف ہو جائیں گے, تمام معاملات صوبائی حکومت کے حوالے ہو جائیں گے, تو یہ تو صرف الیکشن کمیشن کا معاملہ صرف انتخابات تک ہی تنقید ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا اہم بات یہ ہوئی ہے کہ ہماری یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کب انتخابات کروانے کے بارے میں اتنی سنجیدہ نہیں تھی, لیکن یہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اتنا زیادہ پریشر ڈالا کہ انہوں نے سیکرٹری ڈیفینس کے خلاف بھی کنٹینٹ آف کورٹ جاری کر دیا تھا, اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا, مرحلہ ایسا پیش آیا جس کے تحت انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا ہم طلب کر لیں گے اگر آپ نے شیڈول نہ دیا یا حکومت نے اس پہ کوئی قانون سازی نہ کی. تو جلد بازی میں ہوا ہے سارا یہ, انہوں نے چونکہ سیریس نہیں تھے تو انہوں نے پھر جنرل پرویز مشرف کا ہی جو تھا آرڈیننس 2002 اس میں حالتی سی ترمیم کر کے اور تمام اختیارات دے دیے انتخابات کروانے کے الیکشن کے پاکستان کو. وہی ہے کہ 2002 کا جو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں انہوں نے جو آرڈر جاری کیا تھا اسی کی یہ تسلسل ہے, اس میں کوئی ترمیم نہیں کی. اس کے وہی اختیارات جو ہے وہ چیئرمین کو ہوں گے, جو اسٹیشن کمانڈر ہوگا.
اگرچہ یہ تو شہروں کے اندر ایک پاکٹس کی بات ہے, کنٹونمنٹ ایریاز کی بات ہے, لیکن کیا یہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ان شہروں کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں کا کے لیے یہ ایک پیرامیٹر ہے یا ایک گیج بن رہی ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ کون سی سیاسی جماعت کتنی مقبول ہے یا جس نے کتنا کام کیا ہے؟
ہاں بالکل درست کہا, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ حکومت کو اپنی کمزوری کا پتہ تھا, اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ غیر جماعتی انتخابات ہوں گے, کہ غیر جماعتی انتخابات ہونے کے بعد وہ پارٹی جوائن کر لیں گے تو ہماری پارٹی کا نام آ جائے گا, اگر ہم ہار گئے تو ہم کہیں گے ہماری پارٹی میں حصہ نہیں لیا ہے, تو غیر جماعتی انتخابات. انہوں نے ڈر گئے تھے, یہ جو دہلی میں عام آدمی پارٹی کا جو الیکشن ہوا اس میں مودی کی گورنمنٹ 3 مہینے میں ہی عدم اعتماد کا شکار ہو گیا دہلی کے حوالے سے, تو انہوں نے خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم, چونکہ یہ کنٹونمنٹ میں لوگ ہیں بڑے پڑھے لکھے, مڈل کلاس بھی ہیں, لوئر مڈل بھی ہے, لیکن زیادہ تعداد مڈل کلاس کی ہے, اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں, روشن خیال بھی ہیں, لبرل بھی ہیں, تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ, چونکہ آج کل ایک عمران خان کا بڑا دبدبا ہے, بڑا اس کا اثر رسوخ چل رہا ہے, بڑا سوشل میڈیا میں ان کا نام بھی ہے, سیاست حلقوں میں بڑا نام ہے, ایسا نہ ہو کہ لوگ حکومت پر عدم اعتماد کرتے ہوئے عمران خان کی طرف چھپاؤ نہ کر لیں. اس لیے انہوں نے غیر جماعتی انتخاب کا انہوں نے آرڈر پاس کیا, آرڈرنس بھی اس لیے غیر جماعتی انتخاب کا تھا, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے حکومت وفاقی حکومت کے اس رد عمل کو انہوں نے کر دیا مسترد, اور 31 مارچ کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جماعتی سطح پہ ہوگا. اب مجبوراً گورنمنٹ نے اس پہ جماعتی لیول پہ آنا پڑا, اس میں آزاد بھی کھڑے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ لگ کا یہ بڑا پیرامیٹر ہوگا, اس میں جو بھی 2013 کے انتخاب کا عکس ہوگا اس کے اندر, کہ 2013 میں انتخاب جیسے کراچی میں معلوم ہو گیا این کیو ایم کامیاب ہو گئی اور تمام الزامات ختم ہو گئے, اس لحاظ سے کہ انتخاب تو پہلے بھی ٹھیک تھے. 2013 کے انتخابات جب آئیں گے اس پہ نظر یہ آئے گا کہ یہ جو اتنا بڑا باشور طبقہ ہے ہمارا کنٹونمنٹ علاقے کا، انہوں نے اگر کسی ایک پارٹی کا جھکاؤ کر دیا اس پارٹی کے جھکاؤ سے آئندہ انتخاب پر بڑا گہرا اثر پڑے گا اور بڑا دیہاتی انتخاب ہی پڑے گا
ہر دو لحاظ سے، یعنی انتظامی طور پہ بھی بہتری آئے گی کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کو ایک طرح سے مینج کرنا ہے، فکس کرنا ہے، ووٹرز کی بھی تربیت ہو رہی ہے، ان دو حوالوں سے آپ کے خیال میں ان انتخابات کی کیا اہمیت بن رہی ہے؟
اس میں سب سے بڑی اہم بات ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ ہمارا لوکل گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، ستمبر میں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ ٹریننگ ہوگی، ریہرسل ہوگی اور حکومت بھی مجبور ہو جائے گی انتخابات کرانے میں، مجبور ہوگی لوکل گورنمنٹ کی ستمبر میں، ظاہر سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، ان حالات کو دیکھ کے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو بہتری اس لیے آئے گی کہ لوگ اپنا چھان بین کریں گے، سمجھیں گے کنٹونمنٹ کا عکس آ جائے گا، اس کے بعد بلدیاتی انتخاب پر آئے گا، اس کے بعد جب کبھی یہ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو دیکھتے ہیں وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ آنے والا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دسمبر تک تمام باتیں کلیئر ہو جائیں گی اور لگ بھگ ستمبر اکتوبر میں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہونے سے بالکل صحیح نیا نقشہ بدل جائے گا پاکستان کے جمہوری حلقوں میں بھی اور جمہوری تحریکوں میں بھی، تو یہ بہت بڑا اچھا اثر پڑ رہا ہے، ہم بڑے صحیح قدم پر جا رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ آپ کا قمر محمد الشاد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سامعین ایک مختصر سی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی کے اندر گزشتہ روز ایک سوشل ایکٹیوسٹ، ان کی اسیسینیشن، سبین محمود، اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں، ان کے کیا آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ایسا کیا کچھ ہو رہا تھا جو ممکنہ طور پہ کوئی وجہ بن سکتا ہے، یا یہ کوئی خود ہو سکتا ہے کہ اس کی اور وجوہات بھی ہوں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، وائس آف امریکہ سے براہ راست، اور دیکھ بھی رہے ہیں ہمارا یہ سیمل کاسٹ ہے، سیٹلائٹ پہ ہمارے امیجز، اس پروگرام کو ریڈیو آن ٹی وی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور یہ ریڈیو آن ٹی وی ہے اور ہم سیٹلائٹ پہ ہمارے ویور دیکھ سکتے ہیں، ریڈیو پہ ہمارے لسنرز ہمیں سن سکتے ہیں۔ اور ریڈیو کے لسنرز کے لیے بتا دوں کہ یہ بریک کے دوران جو انہوں نے میوزک سنا، یہ در حقیقت ہمارا ایک پرومو ہے ڈی سی کیفے کا، جس میں بتایا جا رہا ہے یہ ایک پروگرام ہے، ویب کے اوپر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کے چنکس جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان کے اندر مختلف جو ٹی وی چینل جو ایفیلیٹس ہیں وائس آف امریکہ کے ساتھ، وہاں پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ویژول پرومو تھا جس کی ویژول ویلیو جو دیکھنے والوں کو اندازہ ہے کہ وہ کیا ہوا، لیکن سننے والوں کو صرف موسیقی ان کے سامنے تھی۔ سامعین پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے، گزشتہ روز ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کراچی کے اندر پیش آیا، ایک سماجی کارکن ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ تھیں سبین محمود، ان کو نامعلوم افراد نے، ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق، اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ ایک سیمینار سے واپس اپنے گھر آ رہی تھی اپنی والدہ کے ساتھ، ان کی والدہ شدید زخمی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم، انہوں نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، پاکستان کی فوج کے سربراہ، انہوں نے مذمت کی ہے، فوج کی طرف سے آئی ایس پی آر کے ترجمان جنرل اسلم باجوہ صاحب، ان کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی ایک احتجاج یا ایک مذمت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ نے بھی سبین محمود کے قتل پر پرزور مذمت کی اور اسے ناقابل تلافی نقصان قرار دے دیا ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ کراچی میں پیش آیا، سبین کے جو کریڈٹ پہ ہے وہ ایک غیر سرکاری تنظیم چلا رہی تھیں، اور اس تنظیم کو T2F کہتے ہیں، اور دا سیکنڈ فلور یہ ان کی غیر سرکاری تنظیم کا نام تھا۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا، ایسا پلیٹ فارم بتایا جا رہا ہے جہاں پہ انٹلیکچوئلز، دانشور، ایکٹیوسٹ ان تمام موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں جن کو شاید شجر ممنوع سمجھا جاتا ہو، لیکن آج کے اس دور میں یہ بھی سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جتنے بھی کرٹیکل کوسچنز ہوں شاید ہی وہ پاکستان کے میڈیا پہ ڈسکس نہ ہوتے ہوں یا پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہ ہوتے ہوں، تو اس فورم کی اس حوالے سے جو حساسیت ہے اس کو بھی ضرور یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہی باتیں پہلے کہیں اور بھی کی جا رہی ہیں تو اس فورم کو اتنا کیوں سینسٹیو کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن سبین محمود صاحبہ ایک اچھی پرسنالٹی، اپنے دوستوں کے لیے، فیملی کے لیے، اور ان کا جو یہ کریٹو انیشیٹو تھا سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ان کی تبدیلی لانے کی کوششیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کی اسیسینیشن پہ ان کے دوست, فیملی اور پورا ملک اس وقت افسوس کا اظہار کر رہا ہے. بات ہم کریں گے اس موضوع پہ صوفیہ جمال صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں اور وہ سبین صاحبہ کے ساتھ رہی ہیں, بہت وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا ہے. زہرا یوسف صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ان سے ہم بات کریں گے. جی سبین صاحبہ, صوفیہ جمال آپ ہمارے ساتھ ہیں اور زہرا یوسف صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. بتایا گیا ہے کہ ہمارے دونوں جو گیسٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ اس وقت نہیں ہوا, لائن ڈراپ ہو گئی تھی. ہم مزید آپ کو اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاتے چلیں کہ سبین محمود کو جمعے کو اس وقت نامعلوم افراد نے باقاعدہ گھات لگا کر ہلاک کیا جب وہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اپنے ادارے دی سیکنڈ فلور یعنی T2F اس کا ایبریویشن ہے, وہاں ایک تقریب سے واپس گھر جا رہی تھیں. فائرنگ سے گاڑی میں موجود ان کی والدہ زخمی ہو گئیں, انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا تو سبین راستے میں ہی دم توڑ گئیں, جبکہ ان کی والدہ ابھی بھی زیر علاج ہیں. وزیراعظم نواز شریف سمیت ملک کے سیاسی جماعتیں, سیاسی قائدین اس واقعے کی مذمت کر رہی ہیں. ایک سرکاری بیان میں وزیراعظم نے مقتولہ کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور اس واقعے کی مکمل اور فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے. پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ, انہوں نے بھی ہفتے کو ٹویٹر پر اپنے پیغام میں یہ واضح کیا کہ فوج سبین محمود کے اندھوناک قتل کی مذمت کرتی ہے اور ان کے خاندان کے ساتھ دکھ میں شریک ہے. کہیں پہ یہ بھی رپورٹ ہو رہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کریں اور ہر ممکن تعاون کریں تاکہ ذمہ دار جو اس کے افراد ہیں ان کو کٹہرے تک لایا جا سکے. بتایا ہی جاتا ہے کہ سبین کو شدت پسندوں کی طرف سے دھمکیاں بھی مل رہی تھیں اور کراچی میں سے قبل مختلف سیاسی سماجی کارکنوں کو ہدف بنا کر قتل کیا جا چکا ہے, جن میں سال 2013 میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی عہدیدار پروین رحمان کا قتل بھی شامل ہے. ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ سبین محمود جس آخری سیمینار میں شریک تھیں اس میں خاص طور پہ وائس آف مسنگ بلوچستان, مسنگ پرسنز بلوچستان, ان کا معاملہ اٹھایا گیا اور ماما قدیر جو اس فورم کو ہیڈ کرتے ہیں, جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں لمس یونیورسٹی نے ان کو انگیج کیا تھا, ان کو اپنے ایک سیمینار میں بلایا تھا لیکن اچانک انہیں لمس نے یہ بتایا کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ سیمینار ہمیں پوسٹ پون کرنا ہوگا, تو وہ بھی اس سیمینار میں شریک تھے. لیکن وسعت اللہ خان صاحب جو کہ بی بی سی کے ساتھ وابستہ ہیں, انہوں نے اپنے کالم میں اس کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے, وہ خود بھی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیمینار میں بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی جو اس سے پہلے کہی نہ گئی ہو یا کسی نے سن نہ رکھی ہو. لہٰذا کئی عوامل ہیں جس پہ یقیناً سیکیورٹی کے ادارے, پولیس اور دیگر انٹیلیجنس ادارے وہ اپنا اپنا کام, اپنا اپنا ہوم ورک کر رہے ہوں گے تاکہ پہنچا جائے. ایک خیال ضرور آتا ہے بہت سارے مبصرین سے جب ہم آف دا ریکٹ بات کریں گے تو وہ یہ اس اسیسینیشن کے بعد یہ ضرور کہتے ہیں کہ فوری طور پہ دھیان جب بلوچستان کا معاملہ آتا ہے, مسنگ پرسنز کا آتا ہے تو فوری طور پہ دھیان میں سیکیورٹی فورسز کے ایجنسیوں کے کچھ ادارے نظر آتے ہیں. لیکن ایک اس کا مختلف نقطہ نظر بھی ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان عناصر کی کارروائی ہو جو کراچی میں, جہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز رینجرز بالخصوص کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف مصروف عمل ہیں, تو ان کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ تنقید بنانے کے لیے یہ کاروائی ان عناصر نے کی ہو. کیونکہ اگر فوری طور پہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کی ذمہ داری اگر سیکیورٹی کے کاندھوں پہ ڈالنی ہے تو یہ بھی اس میں اپنا مقصد ایک طرح سے وہ اچیو ہو جاتا ہے. تو یہ دو طرح کی تھیوریز ہیں جو فوری طور پہ رپورٹ ہو رہی ہیں, لیکن ایک تیسرا اینگل بھی ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب, اور وہی ہوتا ہے کہ کوئی ذاتی نوعیت کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں یا نہیں. یہ جب انویسٹیگیشنز ہوں گی تبھی کچھ وثوق سے کہا جا سکے گا اور اس پہ بات کی جا سکے گی. لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ صوفیہ جمال اگر ہمیں جوائن کرتی ہیں تو ہم ان سے معلوم کریں سبین محمود کی ذاتی جو کاروائی کوششیں تھیں, جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کی سماج کے اندر, سماج میں تبدیلی لانے کے لیے کس نظریے کے ساتھ انہوں نے اس پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی تھی, اس پہ ہم بات کریں گے. سبین کے ساتھ بہت طویل عرصے تک وہ وابستہ رہی ہیں. صوفیہ جمال براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. جی صوفیہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ بتایا گیا ہے کہ اس وقت ہمارا رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہو پا رہا. زہرا یوسف صاحبہ سے اگر ہم کوشش کریں اور ان سے بات کر پائیں تو بھی ہمارے لیے بہتر رہے گا, لیکن اگر ہمارے دونوں مہمان آج کے سیگمنٹ میں ہمیں نہیں جوائن کر پاتے تو ہمیں پھر اگلے تیسرے اپنے سیگمنٹ پہ جانا ہوگا جس میں ہم بات کریں گے یمن کی صورتحال پہ. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سامعین جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے یمن کے اوپر, یمن کی صورتحال کے اوپر. بہت سارے مبصرین یہ کہہ رہی ہیں کہ بظاہر یمن کے اندر جو حالات ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی حل کی طرف نہیں جا رہی ہیں اور دور دور تک اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
اور ہمیں جوائن کیا ہے زہرا یوسف صاحبہ نے. اس سے پہلے کہ ہم اگلا سیگمنٹ پہ جائیں, پچھلے سیگمنٹ پہ ہی گفتگو کرتے ہیں سبین محمود صاحبہ, ان کے اسیسینیشن, دا سیکنڈ فلور نامی تنظیم کی پائنیئر. اور اس فورم پہ کہا جاتا ہے کہ تمام انٹلیکچوئلز, دانشور, ایکٹیوسٹ ان تمام موضوعات پہ آ کے کھل کے بات کر سکتے تھے, ایکسپریس کر سکتے تھے اپنے آئیڈیاز کو, اپنے ایشوز کو. زہرا یوسف صاحبہ, یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا, آپ کی طرف سے بھی کنڈیمنیشن آئی, حکومت پاکستان, پاکستان آرمی, امریکہ, دیگر سماجی سے اس کو وہ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیا تھا ان کی آرگنائزیشن میں, ان کے فورم میں, جس سے یہ تاثر لیا جائے کہ ان کا کام خدا نخواستہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا ہے, ان پہ حملے کا.
جی دیکھیے, اگر اس کو آپ بڑے پیمانے سے دیکھیں تو سبین محمود اور انہوں نے جو فورم لوگوں کے لیے اویلیبل کیا تھا, اس کا سب سے بڑا مقصد تھا فریڈم آف ایکسپریشن. اس میں ہر موضوع پہ لوگ کھل کر بات کرتے تھے, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ کلچر ہو, اور بہت سے نوجوان اس میں حصہ لیتے تھے. تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک کوشش ہے کہ اس قسم کی جو آوازیں ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے.
صحیح.
ایک تو ایک اس پہ تو وہ نوجوان نسل جو ہے ان کو وہ ایک طرح سے جو جن کو کہتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل رہے ہیں یا ایپیتھیٹک رہے ہیں, ان کو سیاسی شور اور کلچر کے حوالے سے
جی
سمجھ لیجیے ان کو ایک طرح سے انسپائر کر رہی تھیں, موٹیویٹ کر رہی تھیں, ایجوکیٹ کر رہی تھیں. تو جو نوجوانوں میں انٹیلیجنسیا کا جو ہے ایلیمنٹ کو وہ میرے خیال سے بڑھا رہی تھی, ایک یہ پہلو ہے. اور دوسرا جو ظاہر ہے سب کے ذہن میں ہے کہ کل ہی انہوں نے بلوچستان پہ ایک ڈسکشن رکھا, اور یہی ڈسکشن جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے
لمز میں ہم نے بالکل حوالہ دیا اس کا.
جی ہاں, اور تقریباً وہی پارٹیسپینٹس اس میں بھی تھے.
صحیح. تو یہ دو حوالے بنتے ہیں. اگر ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں آج کل, تو بلکہ لگتا یہ ہے کہ اس میں شاید وہ تھن لائن بھی کراس ہو رہی ہے جس میں ہم آزادی اظہار سے آگے کی بات چلی جاتی ہے, جب اسپیشلی پاکستان کے اندر ہم سوشل میڈیا یوز کرنے والوں کو دیکھیں, شاید ایتھکس کا اور ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے. تو فریڈم آف ایکسپریشن تو شاید بہت سارے حکومتیں, ادارے, ان کی سینسٹیوٹی سے بات آگے چلی گئی ہے. جو بلوچستان کا معاملہ ہے تو کیا سوئی اسی پہ رہے گی جب ہم اس اسیسینیشن کو دیکھیں گے, قتل کو دیکھیں گے؟
ہاں, بلوچستان کا دیکھیے, ایک تو ایک ذرا سا ہم کلیئرفائی کرنا چاہتے ہیں, جب میری جو نظر میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو چاہیں ڈال دیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں, مگر یہ ان کی جو تنظیم تھی میرے خیال سے وہ ایک ذرا سا گہری سوچ اور ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی طرف وہ کام کر رہی تھی.
صحیح.
تو ایک تو یہ بات. دوسرا جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو وہ ایک بہت ہی سمجھ لیجئے جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وہ بہت ہی سینسیٹیو نظروں سے دیکھتی ہے, اور وہ چاہتی ہیں کہ کوئی جن کو وہ ایک ریڈ لائن سمجھتی ہیں اس کو نہ کراس کیا جائے.
جی, میں زہرا یوسف صاحب اسی ریفرنس میں ایک بڑا محتاط سے سوال کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اس کو بہت سینسیٹیو ہیں اس ایشو کے بارے میں, تو तो ये भी हो सकता है, और शायद यही वजह है कि बहुत सारे एनालिस्ट का ध्यान उसी तरफ जाता है जब ये असैसिनेशन की खबरें आती हैं। लेकिन एक नुक्ता नजर ये भी है, लोग ये भी कहते हैं कि कराची के अंदर खास तौर पे जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज मसरूफ हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेज के या उन एजेंसियों के जो मुखालिफ इदारे हैं, ये उनकी भी तो कार्रवाई हो सकती है ताकि अल्टीमेट प्रेशर जो है वो उन पे बिल्डअप हो।
देखिए, ये हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग दिखाना चाहें कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं और वो नाकामयाब हुए हैं, मगर वो फिर सबीन महमूद को क्यों टारगेट करेंगे?
सही।
वो तो और बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं कोई इंसिडेंट, तो सबीन महमूद को टारगेट करने का मेरे ख्याल से उनका कोई जवाब नहीं है। मगर जहाँ जी बलोचिस्तान का ताल्लुक है, वहाँ पे मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब भी काफी चेक में है।
आखिरी सवाल इस रेफरेंस में करना चाहूंगा, पाकिस्तान की फौज की तरफ से ये कहा गया है कि वो बजाते खुद तहकीकात में शामिल होंगी और वो जितने एविडेंस दे सकते हैं, आपको लगता है कि ये जो असैसिनेशन है इसकी इन्वेस्टिगेशंस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगी, या ऐसे पहले बहुत सारी दीगर मर्डर फाइल्स उनका ये हिस्सा बन जाएंगी?
देखिए, मुझे तो आप अगर पूछें तो उम्मीद कम है। हमारे सामने परवीन रहमान के केस है जी, 2 साल पहले उनको कराची शहर में कत्ल किया गया था, और उस पर भी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, कोर्ट के सामने आती है तो बराबर कोर्ट उससे मुतमईन नहीं होती है।
सही।
तो मुझे तो उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका ज़ोरा यूसुफ साहिबा, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, आपको बहुत शुक्रिया। सामिन, चंद सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे यमन पे।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नेगी।
What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
प्रोग्राम जहां रंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है अरसलान शरीफ, और बात हम करेंगे यमन की सूरत हाल पे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुबैर इकबाल साहब, एक्सपर्ट विद मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट। जुबैर इकबाल साहब, आपसे थोड़ी माजरत भी हम करेंगे कि आपको थोड़ा फोन पे इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली हम पिछला सेगमेंट सम अप कर चुके थे जब हमारा रब्ता हुआ ज़ोरा यूसुफ साहब से, जो असैसिनेशन कराची में एक सोशल एक्टिविस्ट की हुई, एक इम्पॉर्टेंट ये इंसिडेंट था, तो उस पर उनके कमेंट सामने, अगरचे उस सेगमेंट का वक्त गुजर चुका था जब वो हमें दस्तियाब हुई, तो फिर हमने उनसे बात करना ज़रूरी समझा और आपको थोड़ी हमने ज़्यादा ज़हमत दे दी है। ज़ुबैर इकबाल साहब, यमन की सूरत हाल पर हम बात करना चाह रही हैं, यमन के बारे में जो पोलिटिकल मूव्स हैं वो, या एक तरह से जो कोलिशन की हैं, वो तो आपको अंदाजा है। ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो तो ईरानियन शिप जो वहाँ पे जा रहा था यमन की तरफ, उसको बकायदा इंटरसेप्ट किया, और अब अमेरिका ये बता रहा है कि उसको एक तरह से वापस उसका रुख मोड़ दिया गया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट भी देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे मुबसरीन ये कहते हैं, अगरचे सऊदी अरबी की तरफ से ये कहा गया कि हम अपनी कार्रवाइयों को, फिजाई कार्रवाइयों को रोक रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बॉम्बिंग की इत्तला आई भी सही। ये कहा जा रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस तनाज़े का कोई दूसरा सिरा नज़र नहीं आ रहा है, कितना प्रोलॉन्ग कर सकता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन आपके ख्याल में ये जो फियर्स हैं या खतरात हैं या असेसमेंट है, इसकी वजूहात क्या हैं?
देखिए, ये खतरात जो हैं बड़े अहम खतरात हैं और बिल्कुल जस्टिफाइड खतरात हैं। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि देखिए, यमन जो था वो पहले भी एक यूनिफाइड मुल्क नहीं था, और वहाँ पर साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट की आपस में हर वक्त चपकरिश रहती थी और ट्राइबलिज्म बहुत बढ़ी हुई थी। उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्सेस इस तरह आ जाएंगी जैसे कि आई हैं, तो वहाँ पर और टेंशन्स बढ़ गई हैं और वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गए हैं। खासतौर पे शिया सुन्नी का जो मामला था, यमन में कभी नहीं होता था। मैं यमन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं वहाँ पर कई दफा मिशन लेके जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती थी। अब हर शख्स इसी तरीके से सोच रहा है, तो ऐसी हालत حالت میں وہاں پر کوآپریشن کیسے ہوگی, وہاں پر آپ پیس کیسے لے کے آئیں گے. اس قسم کی جو باہر سے بمباری ہوتی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا, اس کا نقصان ہوتا ہے. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ آیا کوئی ایسے انسٹیٹیوشن باقی رہ گئے ہیں جو کہ وہاں کے فریقین کو یا حریفین کو دوبارہ ایک راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ لے کے آئیں اور بات کریں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ یمن اتنا غریب ہے اور اس سے غریب تر ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اب کوئی فورس باقی نہیں رہی کہ ان تمام جو گروپس ہیں ان کو شامل کیا جا سکے. ایسی صورت میں اگر یہ غلطی ممالک جن کے پاس صرف دو ہی انسٹرومنٹس ہیں, ایک اسلام اور دوسرا تیل, اگر وہ اسلام کی بجائے تیل کی جو ویلیو ہے اس کو استعمال کر کے وہاں کی کوئی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنا چاہیں, امید ہو سکتی ہے کہ کوئی کوآپریشن پیدا ہو جائے.
تو اس 1.5 لاکھ کو توڑنے کا یہی آپ کے خیال میں ایک سبب ہو سکتا ہے, ذریعہ ہو سکتا ہے؟
اور کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیے بات یہ آ جاتی ہے کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو کہ کچھ کر سکے اور جو وارنگ پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا کر سکے. وارنگ پارٹیز اس لیے ہیں کہ وہاں پر اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی ہیں اور وہاں کی آئل کی جو ویلتھ تھی وہ اتنی کمزور اور ختم ہو چکی ہے کہ اب جو وہاں کے ٹرائبس ہیں, جو نارتھ ساؤتھ ہے, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوتی. وہ صرف اسی صورت میں پیدا ہوگی اگر ان کا ایک اکنامک انٹرسٹ بن جائے. اکنامک انٹرسٹ بننے کے لیے ضروری ہے کہ باہر سے کچھ پیسے آئیں, انویسٹمنٹ ہو اور کمٹمنٹس کروائی جائیں, اور ان کمٹمنٹس کو دیکھنے کے لیے انسٹیٹیوشنل کنٹرول ہو. جب تک وہ نہیں ہوگا یہ معاملے فیصلہ نہیں ہوگا.
جی بہت شکریہ جناب زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس دلچسپ رپورٹ پہ ہم بات کریں گے جس کا تذکرہ جس کا ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان بنسبت بھارت کے ایک خوش قوم ڈکلیئر ہوئی ہے. اقوام متحدہ سے منسلک کے ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق کیا وہ فیکٹرز ہیں جو پاکستانیوں کی زیادہ ان کو وہ خوش ثابت کرتے ہیں باوجود کہ وہاں پہ دہشت گردی اور اقتصادی اور معاشی مسائل, اس کا بھی ایک امبو نظر آتا ہے ایک بریک کے بعد.
ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ ارسلان شریف, اور پروگرام کا یہ آخری حصہ ہمارے پاس 8 منٹ ہیں جس میں ایک رپورٹ ہے اقوام متحدہ کے ساتھ ایک افیلیٹ ادارہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشن نیٹ ورکس, وچ از بیسیکلی گلوبل انیشیٹیوز فار یونائیٹڈ نیشنز. ان کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے بھی اس کو شائع کیا ہے. پاکستان کے اخبارات میں بھی آج اس کا تذکرہ ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان جو خوش ممالک ہیں دنیا کے, ان کی جو فہرست سامنے آئی ہے اس میں وہ بھارت سے کہیں آگے ہے, کئی پوائنٹس کے فرق کے ساتھ آگے ہے. اگر میں ایگزیکٹلی اس وقت کوٹس کر سکوں تو غالباً پاکستان کا اس میں جو نمبر ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 86th 87th نمبر پہ پاکستان ہے, جبکہ بھارت کا اس فہرست میں نمبر جو ہے وہ 117 ہے. ٹوٹل 158 ممالک کی یہ فہرست ہے اور یہ ایک ہیوج ڈفرینس ہے. رپورٹ کے اندر پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے یہ لکھا ہے جو اپنے کمنٹس دیے ہیں کہ اس کے باوجود کہ پاکستان کے اندر وہاں پہ دہشت گردی کا سامنا ہے قوم کو, اس کے باوجود کہ وہاں پہ مالی مشکلات ہیں, اور انڈیا کے اندر جو کہ اس کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, اس کے اکنامک یا معاشی نمو ہے, اس کی بات زیادہ کی جاتی ہے. اگر اس موازنے یا اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک غیر معمولی رپورٹ ہے کہ پاکستانی بھارتیوں کی نسبت زیادہ خوش نظر آتے ہیں. تو یہ بات محض کسی ثقافتی کلچرل کو پس منظر ہے اس کا, کیا ریزنز ہو سکتی ہیں یا کوئی خوش امیدی ہے ان کے ذہن میں کہ وقت بدل رہا ہے, حالات بدل سکتے ہیں, اس کا انالیسز ہم لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ہیں ہیڈ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے اسلام آباد بیسڈ ہیں. بھارت سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں نیلوفر سہروردی صاحبہ, رائٹر ہیں, تجزیہ کار ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں. نیلوفر سہروردی صاحبہ, آپ ہی سے بات ہم شروع کرتے ہیں. پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے جو موازنہ دیا ہے, کیا وجہ ہے کہ پاکستان خوش ممالک کی فہرست میں بھارت سے آگے ہے, باوجود ہے کہ اکانومی بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہوتا ہے اور پاکستان کو وہاں بھی سامنے ہے, زندگی کی بچت, جان مال کی, اس کی حفاظت میں بھی جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بھارت کی نسبت بڑے کمزور ہیں, تو اس کے باوجود پاکستانی کیوں خوش ہیں بھارتیوں کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو؟
دیکھیں, اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آبادی بہت زیادہ ہے, حالانکہ ایک نظریے سے یہاں تھوڑا بہت گروتھ ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا ہے کہ ہر ہندوستانی تک وہ پہنچ سکے. ہندوستان کی آبادی دنیا میں نمبر 2 پہ ہے, چین کی سب سے پہلے آبادی اتنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ غریب کتنے لوگ ہیں, 50% سے زیادہ ہمارے یہاں غریب لوگ ہیں. اگر ہم انہیں لوگوں کو جوڑ لیں, ملا لیں, تو کئی ممالک ملا لیں اور وہ خالی ہندوستان کے غریب لوگ ہیں. یا اسی طرح سے اگر ہم ہندوستان میں کتنے امیر لوگ رہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں, کچھ ممالک کو ملا لیں وہ بھی امیروں کی اتنی آبادی ہے. تو جب غریبی اتنی ہے, اور ایک طرف ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, ترقی کی طرف ہندوستان بڑھ رہا ہے, لیکن جو غریبی ہے, جو پاورٹی لائن ہے, اس کو ہٹانے میں اور سوشل ایکوالٹی بڑھانے میں ابھی وقت لگے گا. اور مثلاً ابھی جیسے جتنی ترقی یہاں ہندوستان کے شہر میں ہو رہی ہے, اتنی ترقی گاؤں میں نہیں ہو رہی ہے. جو پڑھائی لکھائی, دوسری چیزیں جو سہولتیں ہندوستان کے شہروں میں مل رہی ہیں, جتنے خوش مطمئن ہندوستان کے شہر میں رہنے والے ہو رہے ہیں, اتنے لوگ ابھی گاؤں سے نہیں, ابھی بھی گاؤں سے شہر مائگریشن کا وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا.
لیکن چونکہ جس کا موازنہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, یا موازنہ اگر بغداد کے ساتھ, عراق کے ساتھ بھی ہے, تو عراق کا شمار بھی اس فہرست میں 112 نمبر پہ وہ نظر آ رہا ہے. بھارت کا جو ہے وہ 117 نمبر پہ نظر آ رہا ہے. پاکستان 81 پوزیشن ہے اس کی, 81 نمبر پہ ہے. تو وہاں تو سیدھی لائف تھریٹس ہیں. آپ کو سب پتا ہے سب سے زیادہ نازک ہے وہاں پہ, انسانی زندگی جو ہے وہ بہت عرصہ ہے. تو اس کا موازنہ ان حالات میں اگر کیا جائے تو پھر بھوک یا غربت, یہ تو اس سے بہت نیچے کے مسائل ہیں.
غربت تو بہت بڑا مسائل ہے. مثلا ابھی حال میں ہی ایک کسان نے پریشان ہو کے دہلی شہر میں ایک ریلی ہوتے وقت وہاں پہ خودکشی کر لی. وجہ کیا ہے اس نے, اور ایک خودکشی سامنے, اگر یہاں پہ اتنے کسان ہر سال خودکشی تک مجبور ہو رہے ہیں, یا یہاں پہ جو عورتوں کی حالات ہیں وہ بھی کئی ممالک سے اچھے نہیں. ٹھیک ہے ہمارے یہاں سیاست میں عورتیں کافی آگے بڑھ گئی ہیں, لیکن اگر آپ گاؤں میں جا کے دیکھیں ابھی بھی ان کے حالات اچھے نہیں. ذات پات جیسے مسائل سے ابھی بھی لوگ گھرے پڑے میں یہ. اور پھر دوسری بات ایک اور ہے, جو ابھی بھی وقت وقت پہ یہ جو ایک تعصبی پناہ اپنا سر اٹھاتا ہے, لوگوں کو اس کا شکار بناتا ہے, اس سے بھی لوگ مجبور ہیں. تو ایک جو ذہن میں جو ایک وہ کئی جگہ سے کہ انسان اگر اپنے آپ کو خوش ظاہر بھی نہ ظاہر کرنا بھی چاہے گا, کرتا نہیں ہے, کر نہیں پاتا, چونکہ اتنے مسائل سے گھرا ہے. آپ ایک عام آپ فیملی کا کتنے, 5 ممبر 6 ممبر,
میں اس میں ایک اور مختلف نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. دو ہمارے پاس منٹ ہیں, چونکہ ہمیں پاکستان سے جوائن نہیں کیا تو اس پہ بھی کمنٹس آپ کی طرف سے آ جائیں. کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ بھارت کا اندر اس کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, لٹریسی ہے, وہ پاکستان کے نسبت بہتر ہے, تو وہاں پہ سینسٹیوٹی حالات کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ ہو, اسی وجہ سے تھوڑی مایوسی یا ناخوشی کا عنصر بھی زیادہ ہو, اور پاکستان میں چونکہ تھوڑی یہ سینسٹیوٹی خاص طور پہ رورل ایریاز میں وہ کم ہے, تو اس لیے وہ بس خوش ہی ہیں, ہر حال میں خوش ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے.
ہاں, یہ وجہ ہو سکتی ہے, چونکہ یہاں پہ لٹریسی ابھی اتنی, مطلب کم سے کم جتنے اسکول بچہ اسکول جانا تو شروع کرتا ہے, لیکن 10ویں 11ویں 12ویں جتنے پرسنٹیج جاتے ہیں اس میں سے 4% بھی 10ویں کا امتحان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. और गांव में भी वो अभी भी आपको पेड़ के नीचे वाले स्कूल नजर आते हैं। जो पांचवी क्लास का बच्चा है गांव वाला, वो शहर के दूसरी क्लास का इम्तिहान नहीं पास कर सकता। तो मतलब ये सब भी बातें हैं कि जिसमें कुछ नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका, मुझे सम्भव करना पड़ेगा। नीलोफर सूर्यवर्दी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। आबिद क्यूम सुलेरी साहब से हमारा रब्ता नहीं हो सका क्योंकि वो अपना नुकता नजर देते। प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करते हैं। प्रोड्यूसर है हमारे साथ अरसलान शरीफ, इंजीनियर है जैक्सन वेड्स और ब्रायन मैकोलिए। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/VOA